بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عطاءت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ سنیۃ اذا لم ترب اخلقت کالثوب البالی والابنیۃ المتداعیہ. اگر نیکی کی نگہداشت نہ کی جائے تو وہ بوسیدہ کپڑے اور شکستہ بنیادوں کی طرح ہو جاتی ہے. نیکی کی نگہداشت کے حوالے سے مولا کا ایک اور فرمان بھی قابل غور ہے کہ احیی معروفک بإماتتہ، اپنی نیکی کو مار کر اسے زندہ کرو. یعنی ہم اپنی نیکی کو اگر اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم کر لیں، اسے گننے لگیں، نیکی جتلانے لگیں، تو نیکی رائے گاں ہو سکتی ہے. اور شاید اردو کے یہ دو محاورے انہی فرامین کی ترجمانی کرتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ورنہ نیکی برباد، گناہ لازم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا. آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی جانب. قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید.
وعلیکم السلام.
قبلہ، نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں بھی گفتگو ہوئی جس میں دو سوال پوچھے گئے. میں پہلے سوال کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت مختصر رہ گیا تھا اور میں نے اس مختصر وقت میں فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال پوچھ لیا تھا. مختصر لفظوں میں آپ سے اس کا جواب دریافت کیا تھا. پہلا سوال یہ کیا تھا جس میں عقیدے اور عمل کے موازنے کی میں نے بات کی تھی، اس کے بارے میں قدرے ہم تفصیل سے آپ سے وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا عقیدے اور عمل کا موازنہ کیا جانا چاہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی معقول اور مفید سوال ہے. میں نے گزشتہ پروگراموں میں بھی عرض کیا ہے کہ ہم اپنا سارا دین قرآن اور سنت سے، یعنی اقوال معصوم، افعال معصوم اور معصوم کی تقریر یعنی ان کی تائید سے حاصل کرتے ہیں. بنیادی طور پر اس دنیا میں عبادت گزار کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جنت کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں،
صحیح،
اور کچھ لوگ آتش جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو نہ دوزخ کی فکر لاحق ہے نہ جنت کی لالچ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کا اہل سمجھ کے عبادت کرتے ہیں. امیر المومنین اور آپ کے اولاد پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ بل وجدتک اہلا للعبادہ. امیر المومنین ہی کا فرمان ہے،
صحیح،
کہ میں تیری عبادت صرف تجھے عبادت کا اہل سمجھ کے تیری عبادت کرتا ہوں.
بالکل صحیح.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت کی لالچ میں عبادت کرنا یہ کوئی ناپسندیدہ یا قابل مذمت بات ہے،
صحیح،
اور نہ وہ عبادت کو قابل مذمت ہے اور اس کی کوئی ارزش نہیں جو آتش جہنم سے کے خوف سے انجام دی جائے، بلکہ قرآن کے اندر جنت کے لالچ میں عبادت کرنے والوں کی بھی تعریف کی گئی ہے،
ترغیب دی گئی ہے
اور آتش جہنم کے خوف سے عبادت کرنے والوں کی بھی تعریف کی گئی ہے اور اس ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے.
صحیح.
ہمیں بنیادی طور پر بجائے اس کے کہ اپنے ذاتی خیالات سے استفادہ کریں اور اپنے استحسانات سے کام لیں، بہتر یہ ہوگا کہ جنت میں جانے کی شرائط بھی ہم قرآن ہی سے،
صحیح،
دریافت کریں، سنت سے دریافت کریں. قرآن کی 20 آیات کا یہ مضمون ہے کہ جنت میں جانے کی بنیادی شرائط میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں،
صحیح،
ایمان اور عمل صالح.
ایمان اور عمل
صالح. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اگر موجم اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 20 آیات اس مضمون کی ملیں گی.
صحیح.
ان الذین آمنوا عمل صالحات, وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں.
ایمان وہی عقیدہ ہے.
ایمان وہی عقیدہ ہے.
صحیح.
ان الذین آمنوا عمل صالحات, یعنی جنت میں جانے کی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کے ذکر پر اکتفا نہیں فرمایا. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عمل صالحات, عمل صالح انجام دیتے رہے ہوں, ان کے لیے جنت ہے, اس میں باغات ہیں, اس میں نہریں ہیں. یہ 20 اس مضمون کی آیتیں ہیں.
صحیح.
بلکہ بعض حضرات کا تو خیال ہے کہ یہ جتنی بھی اس مضمون کی آیتیں ہیں, ان الذین آمنوا عمل الصالحات, یہ عمل الصالحات اسی ایمان ہی کی ایک قسم کی تشریح ہے.
صحیح.
یعنی عمل صالح ایمان کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. صحیح. بلکہ عمل صالح ایمان کا حصہ ہے,
اسی کی فرع ہے,
اس کا حصہ ہے. یعنی بے معنی کہ عمل صالح کے بغیر ایمان ناقص ہے, ایمان نامکمل ہے.
صحیح.
چنانچہ ایمان کی تعریف میں معصومین کا یہ کلام ملتا ہے ہمیں کتب احادیث میں, الایمان هو الاعتقاد بالجنان. ایمان وہ قلبی عقیدے کا نام ہے.
صحیح.
یہی نہیں ہے, آگے دو چیزوں کا اور اضافہ ہے. والاقرار باللسان, صرف زبانی, صرف دل کا عقیدہ کافی نہیں,
زبان سے
اور زبان سے اس عقیدے کا اظہار بھی ضروری ہے. یہ دونوں بھی کافی نہیں ہیں. والعمل بالارکان.
صحیح.
پھر اعضاء بدن کے ذریعے عبادت بھی انجام دی جائے.
صحیح.
نماز اعضاء بدن کے ذریعے انجام دی جاتی. صحیح. ہے. حج اعضاء بدن کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. بہت ساری عبادات اور فرائض کو اعضاء بدن سے انجام دیا جاتا ہے.
بالکل صحیح.
اس روایت کی روشنی میں ایمان نام ہے تین چیزوں کا. تین چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں
تب ایمان مکمل,
تب ایمان مکمل ہوتا ہے, تب بھی ایمان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. الاعتقاد بالجنان, جیم کو زبر دیں گے.
صحیح.
جنان, اگر جنان پڑھیں گے تو وہ باغات کا معنی دے گا. الاعتقاد بالجنان, دل سے انسان معتقد ہو, وہ جو اصول عقائد ہیں, توحید ہے, عدل ہے, نبوت, امامت ہے, قیامت ہے, ان کا معتقد ہو.
صحیح.
یہ کافی نہیں ہے. والاقرار باللسان, جو عقیدہ دل میں رکھتا ہے اس کا زبان سے اظہار بھی کرے. والعمل بالارکان, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مدارس کی زبان میں بات کرنا چاہیں تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ عطف تفسیری ہے.
صحیح.
یعنی عمل صالحات گویا ایمان کی تشریح ہے, یعنی عمل کے بغیر ایمان نامکمل ہے.
صحیح بھی ہے, جب خدا کو ہم مان لیتے ہیں کہ خدا ہے, جی, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ نعمات دی ہیں, تو پھر اس کی بات مانی بھی جانی چاہیے. وہ حکیم ہے, وہ عاقل,
جی,
اس نے ہمیں عقل بھی دی. پھر
اس نے تشریح کی ہے. جب قرآن کی واضح آیات ہیں, دیکھیں قرآن یہ ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے, اور میں نے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روایات ہمارے پاس بہت ساری ہیں. یہ سوچنا کہ جتنی بھی کتب احادیث کے اندر روایات ہیں وہ سب کے سب مستند ہیں, وہ سب کے سب کلام معصوم ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ خوش فہمی ہے. بہت سارے روایات ہیں جو کہ معصومین کی طرف منسوب ہیں لیکن حقیقت میں وہ کلام معصوم نہیں ہیں.
صحیح.
اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ بہت ساری روایات ہماری طرف منسوب ہوں گی, لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کون سا کلام
ہمارا
ہے, وہ ہمارا کلام ہے, اور کون سا کلام کسی اور کا ہے, وہ گڑھ لیا گیا ہے, تو پھر ہمارے کلام کو کلام خدا کے ساتھ ملا کے دیکھو, اس کا موازنہ کر کے دیکھو. ہماری طرف منسوب کلام کی صداقت کو قرآن کے آئینے میں دیکھو.
صحیح.
فما وافق کتاب اللہ فخذوہ, جو ہماری طرف منسوب کلام یا روایت اس کا مضمون کتاب خدا کے مطابق ہو اس کو لے لو.
صحیح.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا فرمان ہے, اس پر عمل کرو. وما خالف کتاب اللہ فضربوہ علی الجدار, اور ہماری طرف منسوب جو کلام کلام خدا کے خلاف ہوگا, اس کا مضمون اس سے ٹکراتا ہوگا, فضربوہ علی الجدار, اس کو دیوار پر مار دو.
صحیح.
اگر ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی بھی ہے کہ جس میں نجات کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے صرف عقیدہ کو کافی سمجھا گیا ہے, قرآن کی کوئی آیت یہ نہیں کہتی کہ بس عقیدہ تمہارا ٹھیک ہو تم جنت میں جاؤ گے, وہ شروع شروع صدر اسلام کی بات ہے، قول لا الہ الا اللہ تفلحو، و لا الہ الا اللہ کہو بیڑا پار، یہی تمہاری نجات کے لیے وہ کافی ہے. وہ ایک مرحلہ تھا، وہ خوش قسمت لوگ تھے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت کے حقدار بن گئے.
لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے،
اس وقت اتنا آسان کام نہیں تھا. اچھا، لیکن تدریجن بہت سارے احکام نازل ہوئے ہیں، تو وہ اب وہ صرف لا الہ الا اللہ سے جنت میں جانے کا دور گزر گیا. صرف عقیدہ کافی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو ایمان بھی تمہارا ہونا چاہیے اور عمل صالح بھی ہونے چاہیے. اب اگر کوئی روایت آ کے یہ کہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف عقیدہ کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس روایت کا مضمون قرآن کی اس آیت سے وہ ٹکراتا ہے.
اگر اسے اسی طرح سے لیں، فرض کریں اس کی ہم
اسی طرح سے لیں، ہاں اس کی بھی، ہاں تو یہ اسی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یعنی اگر فرض کیجئے ایک روایت ہے اور سند کے اعتبار سے آپ نے تحقیق کی ہو کہ نہیں یہ معصوم کا فرمان ہے، لامحالہ آپ کو اس کی توجیہ کرنی پڑے گی. یہ قرآن کی محکم آیات، قرآن کی محکم آیات. محکم آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایسی آیت کی جس کا ایک واضح مطلب سمجھا جا رہا ہے اور دوسرے مطلب کا امکان ہی نہیں ہے، اس کو ہم محکم آیت کہتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
دو ٹوک الفاظ،
یہ دو ٹوک، وہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باغات اس کو ملیں گے جس کے نیچے وہ نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ قرآن کی محکم آیت ہے. کوئی روایت اس سے ٹکراتی ہو اور وہ فرض کریں سندن درست ہو تو اس کی توجیہ کی جائے گی، اور اگر سند کے اعتبار سے وہ تسلی بخش نہ ہو تو لامحال اس کو ٹھکرا دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ کلام معصوم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کلام معصوم قرآن سے مخالف نہیں ہو سکتا.
بالکل صحیح.
اور میرے خیال میں اگر بعض ایسی روایات کی طرف اشارہ کر دیا جائے جس سے یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہوتی ہے تو شاید وہ فائدہ سے خالی نہ ہو.
بالکل.
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند پیغمبر، ایک روایت آپ کی طرف منسوب ہے، میں آپ سے اس کی تصدیق یا تردید چاہوں گا. تو آپ نے فرمایا کون سی روایت؟ کہا کہ آپ کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ اذا عرفتا فعمل ما شئتا، ہماری معرفت حاصل کرو، اس کے بعد جو عمل چاہو انجام دو.
کھلی چھٹی.
آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ہمارا کلام ہے، میں نے یہ کہا ہے. تو سائل نے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو معرفت ہے اس کے حاصل کرنے کے بعد پھر بندہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو مرضی کرتا پھرے، کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے کلام کی یہ تشریح کرتا ہے یا یہ مطلب بیان کرتا ہے وہ جفا کرتا ہے میرے اوپر، وہ مجھ سے زیادتی کرتا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری معرفت حاصل کرو، ہمیں اپنا دینی پیشوا تسلیم کرو، ہمیں اپنا امام برحق تسلیم کرو، اس کے بعد جو مرضی کرتے پھرو تم سے پوچھا نہیں جائے گا. عرض کیا پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہماری معرفت حاصل کر لو اور ہمیں نمائندہ الہی کے طور پر ہمیں حجت خدا مانو، تو اس کے بعد فعمل ما شئتا کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو عمل بھی تم انجام دو گے وہ عمل بارگاہ الہی میں، خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا.
صحیح.
کیونکہ وہ ہمارا اقرار، ہماری امامت کا اقرار، ہماری معرفت، یہ اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے. فعمل ما شئتا من کثیر او قلیل، بعد روایات میں ہے، تھوڑا عمل انجام دو یا زیادہ عمل انجام دو، حسب توفیق، وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا. کیونکہ ہماری معرفت اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے. تو اس قسم کی جو روایات ہیں ان کو سن کے یا پڑھ کے انسان بہت ہی سطحی ذہن سے جب سوچتا ہے تو اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ شاید بس ان کی معرفت حاصل کر لی ہے، عقیدہ درست ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے.
صحیح.
یا بعض اور روایات ہیں امیر المومنین حب علی کے بارے میں ہیں، امیر المومنین کے بارے میں ہیں، حب علی حسنت لا تضر معها سیئہ. وہ خطرناک روایت ہے ایک اعتبار سے، اگر انسان سطحی ذہن سے اس کا مطلب لیں. حب علی حسنت لا تضر معها سیئہ، علی کی محبت یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصانی نہیں پہنچا سکتی. اب ظاہر ہے عوام الناس کے سامنے اس قسم کی روایتیں اگر پڑھی جائیں گی وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ ہمارا دل علی کی محبت سے سرشار ہے، اب اس کے بعد جو مرضی کرتے پھریں، حرام کام کریں، مکروہ کام کرتے پھریں، علی کی محبت جو ہے وہ پھر وہ
ان پہ غالب ہے،
ان پر غالب ہے اور کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. گویا یہ سادہ لوگ افراد جو ہیں وہ، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، یہ این او سی جو ہے نا وہ بنا لیا ہے ائمہ کی معرفت کو وہ گناہوں کے لیے، جی بس یہ ہے تو ہمیں کسی اور معصیت یا گناہ کا خوف ہے نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہ روایت بھی بزرگ علماء کرام، جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، علامہ بہبہانی، انہوں نے اس دوسرے فرمان کی توجیہ کی ہے.
صحیح.
حب علی حسنۃ لا تضر معها کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے جو گناہ بھی کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت جس کے دل میں ہے، حقیقی محبت، اس کو وہ سیئہ یا برائی نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکے گی کہ وہ ہوگی نہیں.
صحیح.
یعنی علی کی حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہی سرزد نہ ہو سرے سے.
صحیح.
یہ مدارس کے زبان میں سالبہ بے انتفاع موضوع ہے.
بالکل صحیح جی.
یعنی نہ محبت کی وجہ سے نہ وہ سیئہ گناہ ہوگا، نہ بندر سے برائی سرزد ہوگی، نہ اس کو نقصان پہنچا سکے گی.
بالکل صحیح.
تو یعنی یہ اس قسم کی آیات جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایات متشابہ روایات ہیں.
صحیح.
متشابہ روایات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس روایت کا عام ڈکشنری کی روشنی میں جو مطلب سمجھ رہے ہیں ہم، امام یہ نہیں فرمانا چاہتے، صادق آل محمد یہ نہیں فرمانا چاہتے میری معرفت حاصل کرو، اس کے بعد جو مرضی کرتے پھرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، جی سود کھاؤ نہ کرو، رشوت لو نہ لو، تم مرفوع القلم ہو. یہ امام سے ایسی بات سرزد ہی نہیں ہو سکتی. معصوم کے کلام کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ علی کی محبت اگر دل میں موجود ہے، جو گناہ مرضی کرتے رہو تم سے پوچھا نہیں جائے گا. تعجب ہے اس قسم کے مہربان وہ ان ائمہ معصومین کی روایات میں کیوں غور نہیں کرتے. امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، نص ہے، یعنی جس کا کوئی دوسرا مطلب لیا ہی نہیں جا سکتا. واضح الفاظ میں فرمایا نہج البلاغہ کے اس آخری حصے میں، کلمات قصار میں ایک کلمہ ہے، فرمایا لا تکن ممن یرجو الآخرتا بدو من دون العمل، ان لوگوں میں تمہارا شمار نہیں ہونا چاہیے جو بغیر کسی عمل کے آخرت میں نجات کی امید رکھتے ہیں. یہ امیر المومنین کا فرمان بتاتا ہے کہ نہیں، صرف عقیدہ کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، نجات کے لیے، فلاح کے لیے، یا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، بلکہ اس دوسری تشریح کے مطابق عمل ایمان کا حصہ ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا
ایمان
نہ مکمل ہے، ایمان ادھورا ہے. بلکہ میرے خیال میں شاید یہ اس سلسلے کا آخری کلام ہو. امیر المومنین نے تو ایسا کلیہ بیان کر دیا ہے کہ جس کی موجودگی میں ہمیں کسی خوش فہمی یا غلط فہمی کا
شکار
ہونے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. آپ سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین صف لی الموت، موت کے بارے میں بتائیں کہ موت کیا ہے، موت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا علی الخیر سقطتم، تم نے بہت اچھا سوال کر دیا. بعض تعبیروں میں ہے علی الخبیر سقطتم، اگر علی الخیر سقطتم ہو متن روایت، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے بڑا اچھا اور معقول فائدہ مند سوال کیا ہے. علی الخبیر سقطتم اگر ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے بڑے باخبر اور حقائق سے آگاہ ہستی سے تم نے یہ سوال کیا ہے.
نقطے کی بات ہے.
ہاں، پھر آپ نے اس کی وضاحت کی، فرمایا موت تین قسم کی ہوتی ہے، مرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں.
صحیح.
فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو موت ان کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے. اما بشارت بنعیم الابد، ابدی اور کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے.
وَإِمَّا بَشَارَتٌ بِعَذَابِ الْعَبَدِ، یا پھر ابدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے، اور تیسری موت وہ ہوتی ہے جو کسی انسان کو آئے اور نہ تو اس کے لیے نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے نہ عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے. اس موت کے مرنے والے کو فکر مند ہونا چاہیے، اس کا معاملہ مشکوک ہے، نہ معلوم کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ اپنی آخری اور نجات کی منزل تک پہنچے گا. مرنے والوں کی امیر المومنین نے اس طرح سے تقسیم کی. اب امیر المومنین علیہ السلام کی اس فرمان کی روشنی میں ہر کوئی اپنے غریبان میں جھانک کے فیصلہ دے سکتا ہے اپنے بارے میں کہ میرا شمار ان تین قسم کے مرنے والوں میں سے کس کے ساتھ میرا شمار ہوتا ہے. فرمایا موت اس آدمی کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت بن کے آتی ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو، وہ اس عقیدے کے مطابق عمل بھی کرتا رہا ہو، جی واجبات کو ترک نہ کیا ہو، جی حرام کاموں کے قریب نہ گیا ہو. ایسا ہی انسان جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو موت اس کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے. یہ ایک اعتبار سے امیر المومنین کا یہ فرمان اسی آئے کریمہ کا مفہوم ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے، عقیدہ ان کا درست ہوگا اور اس کے مطابق عمل انجام دیں گے، ہاں ان کا مقام جنت ہے.
بالکل صحیح.
اور دوسرے مرنے والے وہ ہیں کہ موت ان کے لیے ابدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے، وہ کون ہیں؟ سرے سے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنیاد کی آپ کے عمل کی بنیاد اور اساس نہیں ہے.
عمل کے لیے بھی شرط ہے عقیدہ.
عمل ظاہر ہے، صحیح عقیدہ کے بغیر توحید کا انسان منکر ہو، نبوت کا منکر ہو، جی قیامت کا منکر ہے، یا جن عقائد پر ایمان رکھنا ضروری ہے، علی اور اولاد علی کی معرفت دل میں اس کی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ اس کا متزلزل ہے. کہا کہ جس کا عقیدہ متزلزل ہے وہ نجات نہیں پا سکتا. عقیدہ درست ہو اور عقیدے کے مطابق وہ عمل انجام دے. تیسرا مرنے والا وہ ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہے مگر اس عقیدے کے مطابق وہ عمل انجام نہیں دیتا. عمل کے میدان میں کوتاہی ہوتی ہے.
خیال میں بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے،
ہاں ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے، کسی اور جج قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا تعلق کس کیٹیگری سے ہے.
بالکل
جی، صحیح العقیدہ اور با عمل، جی یہ جب مرتا ہے تو موت ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے. فاسد العقیدہ، یہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو موت عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے. صحیح العقیدہ مگر فاسد العمل یا تارک عمل کہیں، یہ جو ہے اس کو خوفزدہ رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن بے عمل ہے یا بد عمل ہے، یہ مرتے ہی فوراً اس کو جہنم میں نہیں بھیج دیا جاتا.
یعنی یہ فائدہ کم از کم اس صحیح عقیدے
کے، نہ مرتے ہی اس کو فوراً جہنم بھیج دیا جاتا ہے نہ اس کو جنت کے دروازے کھول کے اس میں جانے کی اس کو اجازت دی جاتی ہے، بلکہ جو جن اعمال کو اس نے ترک کیا ہے یا جو حرام کام اس سے اس دنیا میں سرزد ہوتے رہے ہیں اس کو ان کا کفارہ ادا کرنا ہوگا.
صحیح.
اور یہ کفارہ کا اور اس کی تلافی یا تدارک کا سلسلہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے.
صحیح. آپ پہلے بھی اشارہ کر،
دنیا میں مشکلات سے اس کو دوچار کیا جاتا ہے.
بالکل صحیح.
جی موت کے وقت تشدد کیا جاتا ہے، قبر میں تشدد کیا جاتا ہے، برزخ کا ایک طویل دورانیہ ہے، یہ دورانیہ کسی کے لیے سینکڑوں سال کا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے ہزاروں سال کا ہو سکتا ہے، یہ ان تمام مراحل میں وہ اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا، اس کے بعد جا کے ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحیح العقیدہ اگر خدا نے خواستہ وہ با عمل نہیں ہے، بے عمل ہے یا بد عمل ہے، تو اس کو اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنی پڑے گی اور آخری انجام کے طور پر اس کو انشاءاللہ اللہ تعالی جنت میں مقام عنایت فرمائے گا. مگر یہ عقیدہ قطعاً درست نہیں ہے کہ عقیدہ اگر درست ہے تو عبادات کی ضرورت نہیں ہے, نماز کی ضرورت نہیں ہے, جی اور نے کون سی نمازیں پڑھی تھی. یہ ایک سادہ لوگوں کا ایک نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن و سنت سے میں سمجھتا ہوں اس سوچ کا کوئی تعلق نہیں ہے.
قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. وقت مزید اجازت نہیں دیتا کہ اس گفتگو کو ہم جاری رکھ سکیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کے لیے مفید رہی ہوگی, اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.